بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مناسبت سے دلی مبارکباد عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک دن کی مناسبت سے آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت سے ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے روزنامہ جمہوری اسلامی کو، تو پیش خدمت ہیں کچھ اہم سرخیاں۔ جامع معاہدے کے لیے ایران و امریکہ کے درمیان آج ہونے والے مذاکرات عالمی توجہ کا مرکز۔ بغداد میں دہشت گردانہ دھماکے، 60 جاں بحق۔ جنرل السیسی مصر کے صدر بنے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی بینکاک بنا فوجی چھاؤنی کے ذیل میں لکھا ہے۔ تھائی لینڈ میں دارالحکومت بینکاک میں 6000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ حکومت مخالف مظاہروں کا سدباب کیا جا سکے۔ خبروں کے مطابق تھائی لینڈ کی فوج نے بغاوت کے بعد جمہوریت چاہنے والوں کی وسیع پیمانے پر سڑکوں بھی شروع کر دی ہے اور فوج کی کوشش ہے کہ مخالفت میں اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا جائے۔ فوج نے اسی مقصد کے تحت دارالحکومت بینکاک اور دیگر بڑے شہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد تعینات کر دی ہے۔ تھائی لینڈ کے پولیس سربراہ نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ مجوزہ مظاہرے اشتعال انگیز نہیں ہوں گے اور پرامن طور پر ختم ہو جائیں گے۔ باغی فوجی جنرل نے سیکیورٹی اہلکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہ مظاہرین کے ساتھ تصادم سے بچیں۔ قابل تعریف حماقت، یہ عنوان ہے روزنامہ جمہوری اسلامی میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا، تو ایک نظر ڈالیں گے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
فرانس کے ایک کہنہ مشق سیاستدان نے، جن کی پارٹی کو حالیہ یورپی پارلیمانی انتخابات میں کامیابی ملی ہے، ایک حیرت انگیز بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی باگ ڈور امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور یورپی یونین خارجہ پالیسی کے شعبے میں کسی بھی قسم کی خود مختاری نہیں رکھتی۔ یورپی حکام کے اس طرح کے اعترافات امریکہ کے بے چوں چرا اتباع کی یورپی یونین کی بڑی غلطی کا انکشاف کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کئی برسوں سے یورپی یونین مختلف مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن عام طور سے یورپی حکام اس طرح کا بیان دینے سے بچتے ہیں۔ یورپی حکام کے اس طرح کے اعترافات دراصل قائد انقلاب اسلامی کے اس حالیہ بیان کی تصدیق کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یورپی ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو امریکہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے اور امریکی مفادات کی تکمیل کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، جبکہ امریکی نہ صرف یہ کہ ان کے مفادات کا خیال نہیں رکھتے بلکہ انہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ یورپ پر امریکہ کا تسلط اور کچھ یورپی رہنماؤں کی جانب سے امریکہ کی اندھی تقلید دراصل اب ایک تلخ حقیقت میں بدل چکی ہے اور اب کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دراصل دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ نے عالمی طاقت کی اپنی حیثیت گنوا دی تھی اور دنیا کمیونزم اور سرمایہ داری جیسے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان حالات میں اکثر یورپی ممالک عملی طور پر امریکہ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گئے اور امریکہ نے مختلف حربوں سے پورے یورپ پر اپنے پنجے گاڑ لیے اور اب یہ حالت ہے کہ یورپ انسانی حقوق اور جمہوریت کی بڑی بڑی باتیں تو کرتا ہے مگر عملی طور پر امریکہ کے سامنے دست بستہ کھڑا رہتا ہے۔
لیں گے ایک بریک اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب حسب معمول پروگرام کا یہ حصہ مشتمل ہے ہندوستانی اخبارات پہ، تو چلیں گے دہلی اسٹوڈیو۔ پروگرام میں شامل ہوں گے ہمارے ساتھی اطہر سعید۔ جی اتھر، پروگرام خوش
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے پارلیمنٹ کے آج ہونے والے مشترکہ اجلاس سے صدر پرنب مکھرجی کے خطاب سے جڑی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اس خبر کو سرخی دی ہے، ایوان نمائندگان سے صدر کا خطاب آج۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں۔ ہند چین کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، چندر بابو نائیڈو نے سنبھالی آندھرا پردیش کے اقتدار کی کمان۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس میں پرفل بدوائی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے شہنشاہی تاج پوشی کا قصہ۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ نریندر مودی کی تقریب حلف برداری شاندار انداز میں 5000 مدعوین کی موجودگی میں ہوئی۔ شان و شوکت کے اعتبار سے دھوم دھڑاکے اور حالات کے لحاظ سے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک جمہوری ملک کے وزیر اعظم کے عہدہ سنبھالنے کی تقریب سے زیادہ ایک بادشاہ یا شہنشاہ کی تاج پوشی کی تقریب معلوم ہو رہی تھی۔ ہندوستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی تقریب حلف برداری کا اس پیمانے پر اہتمام نہیں کیا تھا۔ جنوبی ایشیا کے سربراہین حکومت کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ بے شک ایک لائق خیر مقدم قدم تھا۔ متمول اور زرق برق اندرون ملک دنیا کے اہم افراد کو دعوت دی گئی تھی۔ صرف ماہرین نفسیات ہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ مسلمہ اور منظورہ حیثیت حاصل کرنے کی شدید خواہش کا نتیجہ تھا۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ بے شک مودی عنصر نے بی جے پی کی مدد کی، کیونکہ اس نے انتخابات کو کامیابی سے صدارتی طرز کا بنا دیا تھا اور انتہائی بلند حدت پیدا کرنے والی ذرائع ابلاغ پر مبنی انتخابی مہم چلائی تھی جس نے پورے اپوزیشن کو حاشیے پر کر دیا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس نے گجرات کے انداز کی غلط معلومات فراہم کرنے والی انتخابی مہم کامیابی سے چلائی۔ گجرات سماجی اشاریہ میں دیگر کئی ریاستوں کی بنسبت زیادہ غریب ہے۔ مہاراشٹر، کیرل یا تمل ناڈو گجرات کی بنسبت کہیں زیادہ خوشحال ہیں۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ مودی کی تاج پوشی چنانچہ ہندوستان قوم کی فتح کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ صرف اشرافیہ کے تخلیق کردہ صف بندی کے عمل کی فتح کی نمائندہ ہے۔ جتنا جلد ہو سکے ہمیں اور بی جے پی کو اس کا احساس ہونا چاہیے، یہی ہمارے اور اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ صحافت کی خاص سرخیوں پر۔ ممبئی میں دوڑی میٹرو، آزاد کا راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر بننا طے، کانگریس کی شکست کے لیے اعلیٰ کمان ذمہ دار انتلے۔ ناظرین، روزنامہ صحافت میں فیروز احمد ندوی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے موجودہ حالات میں ہندوستانی مسلمان کیا کرے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے موجودہ حالات مسلمانوں کے لیے پریشان کن بنتے جا رہے ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ یہ خدشہ ملک کے کونے کونے میں بڑھ رہا ہے۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ یہ نفرت سیاسی لیڈران کی دین ہے جنہیں ووٹ کے لیے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، چاہے ہندو مسلمان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہو یا ہندو نوجوانوں کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھرنا ہو۔ وہیں دوسری طرف جانبدار میڈیا کا بھی اہم کردار ہے جو مسلم نوجوانوں کی غیر قانونی دھڑپکڑ کو اس ناحیے سے پیش کرتا ہے کہ جیسے مسلم نوجوان ہی دہشت گرد ہیں۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنا فرد منصبی ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ غیر مسلموں کی نفرت محبت میں بدل سکتی ہے۔ جیسے ایک خبر کے مطابق، سابق مرکزی وزیر گوپی ناتھ منڈے کی آخری رسومات کے دوران بہت سے مسلم نوجوانوں نے لوگوں کے درمیان پانی اور ریفریشمنٹ انسانیت کے ناطے تقسیم کیے، جو اپنے آپ میں ایک اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو موجودہ حالات میں بالکل ہوشیار رہنا ہوگا اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہماری صفوں میں، ہمارے احتجاج اور دھرنوں میں، ہماری مسجدوں اور مدرسوں میں، ہماری دینی مجالسوں اور پروگراموں میں، ہمارے وہ تمام کام جو اجتماعیت کے ساتھ ہوتے ہیں ان پر گہری نظر رکھنی ہوگی کہ کہیں کوئی نامانوس چہرہ تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی شخص نظر آ جائے تو فوراً علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں خبر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر۔ وینا مذاکرات سے قبل امریکی ایرانی وفود ملاقات کریں گے، ایران کے صدر روحانی کا پہلا دورہ ترکی، عبد الفتاح السیسی نے صدر کے طور پر حلف لیا۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے اپنے ادارے میں یو پی اور وزیر اعلیٰ یو پی کے عنوان سے لکھا ہے کہ یو پی کے جواں سال وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ایک انگریزی اخبار کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا صرف اتر پردیش کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جبکہ دیگر ریاستوں میں بھی عصمت دری، قتل اور دیگر جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ جہاں تک یو پی کا معاملہ ہے انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ریاست میں نظم و نسق ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر ان کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے تھی اور انہیں اس پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ جب ایک نوجوان وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے ریاست کی باگڈور سنبھالی تھی تو ان سے بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں۔ یہ تک محسوس کیا جا رہا تھا کہ ان کی حکومت بیک وقت جدید اور روایتی سیاست کا امتزاج ہوتی، کیونکہ وہ ملائم سنگھ یادو کے طویل سیاسی تجربے سے استفادہ کر سکیں گے، لیکن ابھی رازداری کا حلف لینے کے بعد ان کے دستخط کی سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی کہ ریاست کا نام سرخیوں میں آنے لگا۔ وہ چاہے چھوٹے بڑے فسادات کی سرخی ہو یا کنڈا کے ایس پی ضیاء الحق کے بہیمانہ قتل کی سرخی، مظفر نگر کا فساد تو سلسلوار طریقے سے میڈیا کی خبروں میں جگہ پاتا رہا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اتھر آپ کا، یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اب باری ہے رسالت کی، تو روزنامہ رسالت کو پروگرام میں شامل کریں گے اور پیش خدمت ہیں کچھ اہم سرخیاں۔ جینیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، برنز بھی موجود ہوں گے۔ پابندیوں کا جاری رہنا مغرب کے بارے میں ایرانی عوام کے منفی خیالات کا سبب بنے گا، ظریف۔ آل خلیفہ کی جیلوں میں 200 سے زائد طلبہ بند ہیں۔ روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی، جاپان نے 80 ایٹم بموں کے لیے کافی ایٹمی مواد جمع کر رکھا ہے کہ ذیل میں لکھا ہے۔ جاپان کی حکومت نے ایٹمی مواد کے ایک بڑے حصے کی پیداوار کی اطلاع IAEA کو نہیں دی ہے۔ خبروں کے مطابق جاپان میں اتنی مقدار میں پلوٹونیم کے انکشاف سے علاقے اور پوری دنیا میں تشویش پھیل گئی ہے۔ یہ 640 کلو پلوٹونیم ہے جس سے 80 ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں، اور اس کی اطلاع جاپان نے IAEA کو نہیں دی۔ اس انکشاف سے قبل جاپان نے اعلان کیا تھا کہ اس کے پاس 44 ٹن پلوٹونیم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس 640 کلو سے زیادہ پلوٹونیم ہے، اور اس اضافی مقدار کو فوکوشیما پلانٹ میں حادثے سے کچھ دنوں قبل جنوبی جاپان منتقل کیا گیا تھا۔ روزنامہ رسالت نے جنرل فرعون کی راہ پر عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، ایک نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
غزہ پٹی کے محاصرے میں شدت کے لیے جنرل السیسی کے اقدامات سے فلسطین کے سلسلے میں مصر کے سابق عامر حسنی مبارک کے اقدامات کی یاد آتی ہے، اور ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنرل السیسی صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کے معاملے میں مصر کے فرعون سے مختلف نہیں ہے، لیکن چونکہ انہیں تل ابیب کے سلسلے میں انقلابیوں کے تحفظات کا بخوبی علم ہے، اس لیے وہ صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو پوشیدہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ فلسطینیوں نے اعلان کیا تھا کہ نئی فلسطینی حکومت کی تشکیل کے فوراً بعد مصر رفح پاس کو کھول دے گا، لیکن السیسی نے حلف برداری سے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ سرحدی راستے اسی صورت میں کھولے جائیں گے جب ان پر کنٹرول فلسطینی انتظامیہ کا ہو، لیکن اسرائیلی ذرائع کے مطابق حماس اہم راستوں پر فلسطینی انتظامیہ کا قبضہ نہیں چاہتی۔ اس طرح سے فی الحال غزہ کے محاصرے کے سلسلے میں کسی بہتری کی امید نہیں ہے۔ رفح پاس غزہ میں صہیونی حکومت کے محاصرے کا شکار فلسطینیوں کی گزر بسر کی واحد راہ ہے، اور وہ اسی راستے سے اپنے لیے ضروری اشیاء غزہ لے جاتے ہیں، لیکن مصری حکام اس راستے کو بہت کم عرصے کے لیے کھولتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غزہ کے عوام اور خاص طور پر بیماروں کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غزہ کے خلاف 22 روزہ صہیونی جنگ کے بعد رفح پاس کے سلسلے میں مصر پر کئی طرف سے دباؤ تھا، لیکن اس نے اس راستے کو بند کر کے صہیونی مفادات کی تکمیل کی، اور اب جنرل السیسی بھی اسی راہ پر چل پڑے ہیں۔ مصر صہیونی حکومت کی سمت ہاتھ بڑھانے والا پہلا عرب ملک ہے، اور اسی لیے اس سے حماس جیسی تنظیموں کو بہت خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی حماس اور اخوان المسلمین کے درمیان تعاون کی بھی اسے بے حد تشویش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے سلسلے میں اس قسم کی پالیسی اختیار کرتا ہے۔
لیں گے ایک بریک اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں ایک نظر ڈالیں گے پاکستانی اخبارات پہ، تو چلتے ہیں اسلام آباد۔ جی منتہا،
بہت شکریہ۔ تمام دیکھنے والوں کو ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ گزشتہ روز ملک میں انتہائی افسوسناک دہشت گردی کے مختلف واقعات رونما ہوئے۔ ایک جانب کراچی ایئرپورٹ بم دھماکوں کی گونج سے لرز اٹھا، تو وہیں دوسری جانب تفتان ہمیں دھماکوں کی گونج کے ساتھ لہو لہان نظر آتا ہے۔ تاہم تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات پانچ پانچ ہی ٹولیوں میں 10 دہشت گرد ایئرپورٹ داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی دستی بموں کے حملے شروع کر دیے، جبکہ مجموعی طور پر سیکورٹی فورسز نے 4 گھنٹے کی بھرپور جوابی کارروائی کر کے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، صبح کو اجالا ہوتے ہی مزید 3 دہشت گردوں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس واقعے میں متعدد جانی و مالی نقصان بھی ہوا، تاہم واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ دہشت گردوں کے بارے میں عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی معلوم ہوتے تھے۔ دوسری جانب بلوچستان کے علاقے تفتان میں ایران سے آنے والے زائرین کی بس پر 2 خودکش حملوں کے نتیجے میں 28 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس تعداد میں مزید اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ دہشت گرد 15 منٹ تک زائرین پر فائرنگ کرتے رہے، اور بعد میں 2 نے خود کو دھماکوں سے اڑا دیا۔ مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم جیش الاسلام نے قبول کر لی ہے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے، تاہم متعدد قومی رہنماؤں نے ان واقعات کی مذمت کی ہے اور اپنے مذمتی بیانات شائع کیے ہیں۔ مگر یہاں سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا صرف حکومتی نمائندوں کے مذمتی بیانات سے کچھ ہو سکتا ہے، یا اب مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ آج کے تمام پاکستانی اخبارات کی شہ سرخیاں ہمیں انہی تمام حوالوں سے دکھائی دیتی ہیں، تو رخ کریں گے پہلے روزنامہ دنیا میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کی جانب۔ دہشت گردوں کا کراچی ایئرپورٹ پر حملہ، فائرنگ دھماکے، 10 اہلکار شہید، کمانڈوز نے 5 حملہ آور مار دیے۔ D8 تنظیم کمشنرز کا 35واں 2 روزہ اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ ڈرون حملوں میں ہلاکتیں، سی آئی اے حکام کے خلاف مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ پنجاب میں امام بارگاہوں اور مساجد پر گرینیڈ حملوں کا خدشہ۔ شامل کریں گے روزنامہ دنیا میں شائع آج کے ادارے کو، جس کا عنوان ہے پاک افغان سرحدی کشیدگی کا ذمہ دار کون۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ سوویت جارحیت کے نتیجے میں لاکھوں افغان پناہ کے لیے پاکستان میں داخل ہو گئے۔ پاکستان گزشتہ 30 سال سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، حالانکہ اس سے اس کی معیشت پر شدید دباؤ پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات اور کلاشن کوف کلچر کے فروغ سے بے شمار معاشرتی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ 2001 میں امریکہ اور نیٹو افواج نے افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کی حکومت کو ختم کیا، تو ایک بار پھر لاکھوں لوگ اجڑ کر پاکستان آ گئے۔ تاہم پہلی پناہ گزین یلغار معاشرتی خرابیاں پیدا کرنے کا موجب بنی، تو دوسری بار پناہ دینے کی نیکی کے بدلے میں پاکستان کو انعام میں دہشت گردی ملی۔ آج یہ حالت ہے کہ طالبان نے جہاد کے نام پر فساد برپا کر رکھا ہے۔ فسادیوں کی کارروائیوں سے ملک کے امن و سکون اور معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ بالادست حیثیت کے ساتھ افغانستان میں موجود ہے، اور اس کے سامنے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان میں اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو افواج خود پاکستان کی سرحدی چوکیوں جیسے سلالہ پوسٹ وغیرہ پر حملے کرتی رہی ہیں۔ آخر امریکہ، نیٹو افواج اور افغانستان کے حکمران کنٹر اور نورستان میں طالبان کے اڈے ختم کیوں نہیں کرتے، جہاں سے کہ آئے دن پاکستان کی شہری اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا مقصد پاکستان کو دباؤ میں رکھنا اور عدم استحکام سے دو چار کرنا ہے۔ پاکستان مشرقی اور مغربی سرحدوں پر مکمل امن کا خواہاں ہے۔ اگر سرحد پار سے دہشت گردوں اور جنگجوؤں کی آزادانہ آمد رک جائے، تو قبائلی علاقوں بلوچستان اور کراچی میں امن کا قیام مشکل بات نہیں ہے۔ تذکرہ کریں گے روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم سرخیوں کا۔ یہاں بلوچستان میں آپریشن 10 شدت پسند ہلاک، ڈیرہ مراد جمالی میں نیٹو کنٹینر تباہ۔ قیامت خیز گرمی برقرار، 12 ہلاک، بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے اور دھرنے۔ سج ممنون آج سے نائجیریا کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے، اور احوال کچھ مزید ملاحظہ کریں گے یہاں روزنامہ اور صاف کی چند اہم سرخیوں کا۔ تفتان، ایران سے آنے والے زائرین پر خودکش حملہ، دستی بم دھماکے، 25 جاں بحق۔ حکومت نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے کمیٹی بنا دی، پیپلز پارٹی اور ANP سے رابطے۔ اہل سنت کی 30 جماعتوں نے جیو کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں کچھ مفصل احوال ملاحظہ کرتے چلیں گے سردار اصغر علی عباسی کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے اسرائیل کو $600 ملین کی امریکی امداد، عرب ممالک کچھ سوچیں۔ تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ امریکی کانگریس نے اسرائیل کے لیے 600 بلین ڈالر کی مزید دفاعی امداد کی منظوری دے دی. اسرائیل کو دفاعی میدان میں تیز رفتار ترقی کے لیے امریکی کانگریس ہر 3 ماہ بعد مزید مدد دینے کے لیے بھی تیار ہے. کانگریس کے حالیہ اجلاس میں سب سے خوفناک فیصلہ جو کیا گیا وہ حیران کن اور مضحکہ خیز ہے کہ امریکی صدر ہر 3 ماہ بعد اسرائیل کی دفاعی ضروریات کا جائزہ لینے اور حسب ضرورت صہیونی ریاست کو امداد فراہم کرنے کا پابند ہوگا, اور اسرائیلی ریاست کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا, اور تل ابیب کو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور امداد فراہم کی جائے گی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کس طرح سے دنیا کے دیگر ممالک کو امن کا درس دے سکتا ہے. امریکہ کا سیکھ پا ہونا دیکھیں کہ اس نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کر ڈالا, اور دوسری جانب ایک ایسی نامالود ریاست جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں, نہ ہی کسی آئین میں ایسی ریاست کے وجود کی کوئی گنجائش ہے, اس کو وجود پذیر کیا, اور دوسری جانب وہ غیر قانونی ریاست آئے روز اپنا زمینی پھیلاؤ بڑھاتی ہی جا رہی ہے. اسامہ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے کئی معصوموں کا خون بہایا, لیکن آج تک 9/11 کا واقعہ متنازع ہی رہا. کبھی اس واقعے کو یہودی سازش قرار دیا جاتا ہے تو کبھی اس واقعے کو امریکہ کی جانب سے افغانستان کی معدنیات پر قبضہ کرنے کی مہم قرار دیا جا رہا ہے. تجزیہ نگار آخر میں مزید تحریر کرتے ہیں, دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر کیے جانے والے مظالم کو دیکھیں کہ وہ کہیں بھی شکوک و شبہات کا شکار نہیں. دنیا بھر میں فلسطینیوں کی سرزمین کی حقیقت موجود ہے, اور تاریخ میں بھی اس کے واضح ثبوت آیا ہے کہ یہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے, اور اسرائیل پر غاصبانہ قبضہ کر کے معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی رات تاریک کر رہا ہے. فلسطین کے گرد و پیش میں موجود اگر اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو اسرائیل جیسی نام نہاد ریاست کا وجود چند سیکنڈ میں نیست و نابود ہو سکتا ہے, مگر یہود و ہنود کی فطرت میں سازشیں ہیں, اس لیے یہود و نصارہ نے مسلمانوں میں تفریق ڈال کر اپنی ریاست کا وجود مضبوط کرنے کی جستجو جاری رکھی ہوئی ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جائزہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا, اسلام آباد اسٹوڈیو سے خدا حافظ.
بہت شکریہ منتہا آپ کا. اور ناظرین اب چلتے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے کارٹونوں کی طرف.